نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب زمین میں کہیں ان کے پاؤں جما دیے جاتے ہیں, یعنی ان کو زمین کے کسی حصے میں اگر اقتدار اور اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, معروف کا حکم کرتے ہیں اور منکر سے منع کرتے اور روکتے ہیں, اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن حدمها حدم الدین رواہ البیہقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دین میں نماز کا مقام. اسلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مکمل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات ہے. عقیدہ توحید اسلام نظام زندگی کی اساس اور بنیاد ہے, اور اس بنیاد پر قائم ہونے والے اسلامی معاشرے کے ہر فرد کے انفرادی ایمان کی پہچان بھی نماز ہے, اور اس کے اجتماعی عمل کی پہچان بھی نماز کے انتظام و انصرام کو قرار دیا گیا ہے. اہل ایمان کے ہاتھ میں کسی ملک کی باغ ڈور آ جائے تو انہیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے زیر اقتدار علاقوں میں نماز اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اداروں کی تشکیل ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے میں کسی فرد کے حق کے حکمرانی کو نظام صلاح کے قیام کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج کی اجازت طلب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حکمران تمہارے درمیان اقامت صلاح کے نظام کو قائم اور برقرار رکھیں تب تک ان کے خلاف بغاوت مت کرو. آج کی اس موضوع پہ جن عنوانات کے تحت میں اپنی گفتگو کروں گا اس میں نماز کی حقیقت کیا ہے, نماز اور ایمان کا باہمی تعلق, اور نماز کی اہمیت, اور بے نمازی کے لیے شریعت کا حکم. سب سے پہلے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی تعریف علماء نے کی ہے تمام اقوال اور افعال ظاہری, تمام اقوال اور افعال ظاہری یا باطنی جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو ان کے مجموعے کا نام عبادت ہے. اس کے تین ارکان بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے اخلاص للہ, یعنی جو بھی عمل ہو اس میں خلوص نیت ہو, وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو. دوسرا کامل اطاعت, اور تیسرا ادب اور تعظیم, یعنی انتہائی تذلل اور خاکساری اور کامل خشوع اور خضوع کا اظہار. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ارشاد فرمایا لوگوں کو اس جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے خالص ہو کر, مخلص بن کر اللہ کی عبادت کریں. دوسری بات ارشاد فرمائی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیں, اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ پوری یکسوئی یعنی ادب اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں, اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وذالک دین القیمہ, اور یہی صحیح اور درست دین ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ تینوں ارکان عبادت یعنی اللہ کے لیے اخلاص, کامل اطاعت اور ادب اور تعظیم, ان کا حکم موجود ہے. اب ہم نماز کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں عبادت کی اس تعریف کے بعد. تو لفظ نماز جس کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کے لغوی مفہوم ہے آگے بڑھنا اور قریب ہو جانا. اور شریعت میں نماز کا مفہوم کیا ہے؟ پوری یکسوئی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ وفادار غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اللہ کی عبادت کی کامل اور بہترین صورت اور کیفیت کا نام نماز ہے. اب اس نماز کے عمل کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا پڑھتے ہیں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں, جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا کے ہر عمل سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اور ہاتھ اٹھانے کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی کے حوالے اور سپرد کر دینا اور دنیا و مافیا سے تعلق توڑ کر اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لینا. ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی, بعض لوگ اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں اور بعض تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا سے پہلے پڑھتے ہیں. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ جب بت پرستوں کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہوا اور انہیں ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنی توجہ کو ہر طرف سے سمیٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اپنے مالک حقیقی کی طرف موڑ دیا ہے. میں یکسو ہو گیا ہوں اپنے رب کی طرف, اور حنیفہ میں کٹ گیا ہوں ہر چیز سے, اب میرا تعلق کسی اور شے سے نہیں ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ہر طرح کے شرک سے جب بیزاری کا انہوں نے اعلان کیا تو ان الفاظ میں انہوں نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب, میرا آقا, میرا مولا, میرا مالک وہ ہے کہ میں تمام تعلقات توڑ کر ہر طرف سے اپنی توجہ کو سمیٹ کر اپنا رخ اپنے مالک کی طرف کر لیتا ہوں. جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں نے اپنے رخ کو, اپنی پوری زندگی کو ایک ہی سمت میں کر دیا ہے. اب میں یک رخا ہوں, دو رخا نہیں ہوں, میرے مختلف رخ نہیں ہیں, میرا ایک ہی رخ ہے, اور وہ رخ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رکھنا, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہنا, تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا. اور اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو بندہ جب ہاتھ باندھ کر پورے ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نظریں جھکائے وفادار غلاموں کی طرح اپنے آقا اور مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے, اور اس کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد بندگی کی تجدید کرتا ہے, پھر اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتا ہے. اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے حضور وفادار غلاموں کی طرح کھڑا ہوتا ہے, جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, با ادب غلاموں کی طرح اپنے رب کے حضور کھڑے ہوا کرو. تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے, اپنے آقا کے سامنے نظریں جھکائے, ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہے, اور اس سے کیے ہوئے عہد بندگی کی تجدید کر رہا ہے, اور اس سے دعائیں کر رہا ہے, اور اس کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے. اس کے بعد بندہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے. جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو جھک کر اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی تعریف اور توصیف ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، میرے پروردگار عظمت اور بزرگی تیرے لیے ہے، تو پاک ہے اور میں بندہ اور غلام ہوں اور تیرے سامنے جھک گیا. یہ جھک جانے کا جو عمل ہے، یہ انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے وہ نہیں جھکتا. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک کے احسانات تو اس سے بہت زیادہ ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے اور سجدے کی حالت میں اپنی عظمت کے نشان، اس ناک اور پیشانی کو خاک آلود کرتا ہے اور اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. یہ وہ سجدے کی حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کی جو سب سے پسندیدہ حالت ہے خدا کے نزدیک، وہ سجدے کی حالت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلى ینادی ربہ، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اس سرگوشی کی کیفیت، رب سے ہم کلام ہونے کی کیفیت اور سجدے کی کیفیت، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو اس سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو تو اپنے رب سے زیادہ دعائیں کیا کرو. اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو اس حالت میں قبول کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ پیشانی اور ناک جو انسان اپنے رب کے سامنے خاک کے اوپر رکھ لیتا ہے، زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس پیشانی اور ناک کو وہ اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کی علامت تصور کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سوا کسی اور کے سامنے وہ اپنی ناک جو ہے نیچی کبھی بھی ہونا نہیں دیتا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے ناک سے لکیریں نکلوائی، مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ناک زمین پہ رگڑوائی، یعنی اس کو بالکل ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، یہی ناک اگر کسی دنیا کے انسان کے سامنے زمین پہ رکھ دی جائے تو یہ ذلت و رسوائی کی علامت ہے، اور یہی ناک اگر اپنے آقا اور مولا اپنے رب العالمین کے سامنے زمین پہ رکھ دی جائے تو یہ عظمت کی نشانی ہے. ایسی عظمت کی نشانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں جو سب سے عظیم دن تھا، جو سب سے عظیم رات تھی، وہ معراج کی رات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور عرش پہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اس کو ہم معراج کی رات کہتے ہیں. یعنی وہ عروج کی رات تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رب کی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، عروج اور برندی حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بلند مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اوپر کی طرف ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرے. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ملتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھا کرتے تھے. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں آپ کا قرب چاہیے مجھے، جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں، بس یہ میری آرزو ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، لیکن یہ تمہیں حاصل ہو جائے گی اس طریقے سے کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نبی کی معیت تمہیں حاصل ہوگی. یہ نماز انسان کو معراج کی بلندیوں پہ پہنچانے والی چیز ہے، اور اس سجدے کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے بعد آخر میں انسان، بندہ مومن، اپنے رب کے حضور جب دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے ادب اور تعظیم کے ساتھ. تو یہ جو کیفیت ہے گویا کہ بندہ اپنے رب کے حضور جہد کی حالت میں اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اپنے رب کے قدموں میں اب وہ دو زانو ہو گیا ہے, ادب اور احترام کے ساتھ اس نے اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکائی ہوئی ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے, اس رب کے سامنے اس ادب اور احترام کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے مالک, میں نے بندگی اور غلامی کے جتنے طریقے اختیار کیے ہیں, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے روزے رکھے ہیں, میں نے حج اور عمرے کیے ہیں, میں نے کوہلی اور سیلی جتنی عبادتیں کی ہیں, یہ سب تیرے ہی لیے ہیں. حتیٰ کہ اس آیت کے مصداق ان صلاتی و نسکی و مخیائے و ماتی للہ رب العالمین, میری نماز اور میری قربانی, میرا جینو اور مرنا, اے میرے رب, صرف اور صرف تیرے لیے. اس طرح اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کے بعد اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا الہ اور معبود ہے, تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. پھر یہ بندہ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے مالک, تیرے اس بات اگر مجھ پر کوئی احسانات ہیں تو وہ تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں, ان احسانات کا بدلہ چکانا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے. اے میرے آقا اور مالک, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج, ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما, ان کی آل اولاد اور ان کی امت پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. گویا کہ وہ درود و سلام پڑھتا ہے اور پھر اس نماز میں تشہد کی حالت میں آخر میں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے, اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے. اور یہ نماز کا آخری حصہ, حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں بھی ہمیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. تو یہاں بندہ پھر کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے, نعرے جہنم سے نجات طلب کرتا ہے, دنیا کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں, اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور آرزو کرتا ہے. استشہاد کی حالت میں ہمیں آداب دعا کی تعلیم بھی دی گئی ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو آداب سکھائے ہیں وہ کیا ہیں, کہ جب تم دعا کرتے ہو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, اس کی پاکی اور اس کی بزرگی بیان کرو, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آرزو کرو. تو شخص کی حالت میں آپ دیکھیں, پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرتے ہیں, اپنی التجائیں اور آرزوئیں پیش کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور اس سے معافیاں مانگتے ہیں. تو دعا کے اختتام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اختتام پہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ دعا کا جو ہے وہ اختتام کیا جائے. یہ اس نماز کا ایک پہلو ہے. اور ایک اور پہلو سے اگر ہم اس نماز کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا جو حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس میں تنہا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. مسلمانوں کو, مومنین کو اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور کسی مرد کے لیے مسجد اور جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں, الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز ایک اجتماعی عمل ہے, اور اگر ہم نماز کے اس اجتماعی عمل کو, روزانہ پانچ وقت کی باجماعت نماز کو اگر دیکھیں, تو اس کے اندر اسلامی اخوت کا ایک پورا درس موجود ہے. اور پھر مسلمانوں کو جو اجتماعی نظام چلانے کے لیے ایک نقشہ کار اسلامی حکومت کا دیا گیا ہے, اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر تعلیم و تربیت کی پوری تربیت اور پورا خاکہ اور پورا آئیڈیا اس نماز کے اندر موجود ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو ہم نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, ہم کسی محلے میں ہوں, کسی شہر میں ہوں, کسی بستی میں ہوں, ہم مل جل کر ایک مسجد بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ مل جل کر ایک مسجد بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ پھر اللہ کے حکم اقیم الصلاۃ کے اوپر عمل کیا جائے, کہ مسجد ہوگی تو باجماعت نماز ہوگی. تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اقیم الدین, دین قائم کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مل کر ہم مسجد بنا رہے ہیں, اجتماعی طور پر نماز کے قائم کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو اب جو اللہ نے حکم دیا اقیم الدین, دین قائم کرو, تو یہاں ہمیں اس بات کا درس مل رہا ہے اور اس بات کی تربیت مل رہی ہے, اور نماز کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تربیت روزانہ 5 مرتبہ دی جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے, کہ اجتماعی طور پر مل جل کر یہ جدوجہد کرنی ہے کہ خدا کا دین جو ہے زمین کے اوپر کیسے قائم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, انہی الفاظ میں اقیم الدین, دین قائم کرو, سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا دین قائم کرو. تو گویا کہ جس طریقے سے اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ ہماری مدد کرے گی تو پھر ہم مسجد بنائیں گے, بلکہ ہم مل جل کر کوشش کرتے ہیں, پیسے مل کر اکٹھے کرتے ہیں, کمیٹیاں بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور مسجد کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی حکم کا انتظار نہیں کرنا, ہم نے اپنے طور پر سوچ بچار کر کے, فکر کر کے, غور کر کے اس بات کی کوشش کرنی ہے, اور یہ اجتماعی طور پر ہوگی. ہم تنہا جو ہے وہ اگر ایک مسجد نہیں بنا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ دین کو قائم کرو, معاشرے کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ڈالو, اور اس کے بعد اس دین کی پوری عمارت کو قائم کرو. اس کے بعد ہم دوسرا عمل کیا کہتے ہیں, جب یہ مسجد بن جاتی ہے تو پھر ہم اپنی بستی, گاؤں, محلے میں سے یا جہاں سے بھی ہمیں ایک اہل ترین آدمی ملتا ہے جو قرآن و سنت کا بہترین عالم ہو, صاحب علم بھی ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو, اس کو اس مسجد میں امام کے طور پر منتخب اور نامزد کرتے ہیں. اچھا, اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے شریعت میں, جو مسجد کی امامت ہے اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے. اور جو کسی ملک کی امامت ہے, جو حاکم اور بادشاہ یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ ہوگا, اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے. اگر امامت صغریٰ کے لیے یہ شرائط ہیں کہ ایک مسجد کا امام جو ہے وہ کتاب و سنت کا عالم بھی ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ہم امامت کبریٰ کے لیے ایک آدمی کو ڈھونڈیں گے تو بادرجہ اولا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص قرآن و سنت کا عالم اور متقی پرہیزگار اور اہل ترین انسان ہو. اس بات کی تعلیم و تربیت ہمیں دی جا رہی ہے کہ ایک مسجد کا امام منتخب کرنے کے لیے اگر تم ایک بہترین انسان تلاش کر رہے ہو, صاحب علم انسان اور متقی اور پرہیزگار انسان تلاش کر رہے ہو, تو پھر جو اقامت دین کا حکم تمہیں دیا گیا ہے, اپنا امیر اور اپنا خلیفہ جب منتخب کرو, اپنا حکمران جب منتخب کرو, تو اس کے اندر یہ خوبیاں بدرجہ اولا موجود ہونی چاہیے. پھر ہم اس مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے محلے اور بستی کی بنیاد پہ اس مسجد کے قرب و جوار سے اچھے انسانوں کی, مخلص انسانوں کی کیا کرتے ہیں, ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو اس کے معاملات اور جس کے جو سارے مطلب یہ ہے کہ مالیات اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی دیکھ بھال, ان ساری چیزوں کا انتظام وہ کمیٹی کرتی ہے. اسی طریقے سے وہ حکمران جو ہم نے اہل ترین آدمی پورے ملک سے ڈھونڈ کر جو ہے وہ منتخب کر لیا, اب اس کی ایک مجلس شورا ہوگی جو ملکی معاملات کو چلانے کے لیے اس کو مشورے دے گی اور اس کی مدد کرے گی. یعنی اسلامی نظام حکومت کا پورا خاکہ اور آئیڈیا یہ نظام صالح کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ صرف ایک روٹین بن گئی ہے کہ روزانہ 5 وقت اللہ اکبر, وہ بھی کتنے ہیں پڑھنے والے, لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس حقیقت کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ روزانہ 5 وقت کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا, کس چیز کی تعلیم و تربیت ہمیں دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ امام نماز پڑھا رہا ہے, پیچھے مقتدی کھڑے ہیں, اگر اس امام سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو پچھلے مقتدی خاموش نہیں رہتے, اس معمولی سی غلطی پہ بھی اس کو ٹوکتے ہیں, اس کو لکمہ دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں, اور اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا شریعت کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہوگا, حاکم وقت اور خلیفہ ہوگا, اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کو ٹوکنا عوام میں سے کسی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جبکہ ہم خلفائے راشدین کے دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میں سیدھا چلتا رہوں تو تم میرا ساتھ دینا, اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر تمہارا کام ہے مجھے سیدھا کرنا. خلفائے راشدین کے دور میں ایک بڑھیا کی بھی یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ بڑھیا امیر المومنین سے ایک سوال کر لیتی تھی. ایک عام آدمی کو بھی یہ حق ہوتا تھا کہ وہ امیر المومنین سے یہ سوال کر لے کہ جو کپڑا بیت المال سے ہمیں ملا ہے اس سے تو ہمیں صرف ایک ایک کرتا بنا ہے, آپ نے پاجامہ کہاں سے بنایا, اور امیر المومنین اس کی پوری جواب دہی کرتے ہیں. یہ جو نظام خلافت ہے اس کا پورا تصور اور آئیڈیا نظام صلاح کے اندر موجود ہے. ہم اس امام کی اصلاح کرتے ہیں, اس کو لکمہ دیتے ہیں,
اور اگر کہیں ایسی انتہا ہو جائے کہ امام ایسی غلطی کر لے جس سے نماز فاسد ہو جائے, نماز ٹوٹ جائے, تو پیچھے والے مقتدی کیا کریں گے؟ نماز توڑ دیں گے. یعنی اگر نماز فاسد ہو جائے تو وہ پیچھے کھڑے اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ نماز توڑ دیں گے. اور اگر وہ امام جس کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, جس کو ان لوگوں نے منتخب اور نامزد کیا ہے, اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے اور خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قبائر میں مبتلا ہو جائے, تو اس مسجد کی کمیٹی کو اور ان عوام کو جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں, یہ حق بنتا ہے ان کا, یہ فرض ان کے اوپر عائد ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اس کو معزول کر کے دوسرا امام مسجد میں لا کر کھڑا کر دے. اور ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے. اگر وہ ان کا امام اور حکمران جو ہے وہ خلیفہ ہے, وہ امیر المومنین ہے, جو بھی کچھ ہے, جو بھی حکمران ہے, اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے اور وہ قبائر کا انتقار جو ہے ارتکاب کرنے لگے, خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرنے لگے, اور ایک اسلامی حکومت کے لیے جو آخری حد مقرر کی گئی ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ حاکم وقت تمہارے درمیان نماز کے اس نظام کو قائم رکھے اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. اگر اس فرض کو بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو اب اس کے خلاف بغاوت کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس کو ہٹا کر دوسرے کسی اہل ترین آدمی کو خلیفہ اور حکمران جو ہے وہ منتخب کرنے کا ان مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو, اگر ہم اس نماز کے اس اجتماعی نظام کو دیکھیں جس کے قیام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور جو آیت کریمہ شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی حکومت کے جو چار اوصاف بیان کیے ہیں, ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کو کہیں زمین کے اندر اقتدار اور اختیار ملتا ہے, کہیں ان کے قدم جما دیے جاتے ہیں, تو وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز کے اس نظام کو قائم کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے, تیسری چیز امر بالمعروف ہے, اور چوتھی چیز جو ہے وہ نہی عن المنکر, کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. یہ چار بنیادی ستون ہیں جن کے اوپر ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس اسلامی حکومت کا پورا نقشہ اور آئیڈیا جو ہے اس نظام صلاح کے اندر موجود ہے. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نماز اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے. تو جب ہم نماز اور ایمان کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہیں تو ایمان کے بارے میں یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے اخروی انجام اور نجات کا دارمدار ایمان پر ہے. آپ قرآن اٹھا کر اگر پڑھیں تو اہل ایمان کو جہاں کہیں بھی نجات کی بشارت دی گئی ہے, ان کو کامیابی اور فلاح کی ضمانت دی گئی ہے, ان کے لیے فوز عظیم کی بشارت دی گئی ہے, تو وہاں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے وہاں آپ کو ملے گا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ اور یہ کامیابی ہے, فرمایا مومنین کے لیے یہ اور یہ کامیابی ہے. کہ مسلمان تو ہر وہ شخص ہوگا جو ایمان کا دعویٰ کرے گا, خواہ وہ اس کی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, ان کے اوپر پورا اترتا ہو یا نہ اترتا ہو, معاشرے میں اسے مسلمان تو سمجھا جائے گا جب تک وہ جو ہے کلمہ گو ہے اور کلمے کا اقرار کرتا ہے. لیکن ایمان وہ لازمی بنیادی شرط ہے جس کی بنیاد پہ اخروی نجات ہمیں حاصل ہوگی. اس ایمان اور نماز کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ایمان حقیقی کی تعریف کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس باہمی تعلق کو سمجھنے میں ذرا سہولت ہوگی. ایمان حقیقی کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یعنی جن حقیقتوں کو ماننے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, زبان سے ان کی شہادت اور گواہی دینا اور اقرار کرنا اور دل سے ان کی تصدیق کرنا, یہ ہے ایمان کی تعریف. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی ہی و صفات ہی, میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے, یعنی اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا, اس کو وحدہ اللہ شریک مانتا ہوں, اس کے اسماء و صفات جیسے اس نے یا اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ان پر میرا ایمان ہے. اور وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, اور میں قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تین ارکان ہیں اس ایمان کے, زبان سے اقرار, دل سے تصدیق, اور تمام احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا. تو ایمان حقیقی کی تعریف کیا ہوئی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی ہی و صفات ہی, میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے. وقبلت جميع احکامہ, اور اس کے تمام احکامات کو, یعنی کہ جو میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوں گے صرف ان پہ ایمان لاتا ہوں, اور جو میری مرضی اور منشا اور خواہش اور معاشرے کے رسم و روایت کے مطابق اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر میں ایمان نہیں لایا. بلکہ وقبل تو جمیع احکام ہی, میں خدا کے تمام احکامات جو اس کی کتاب میں بیان ہوئے, جو اس کے رسول کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے ہیں, میں ان سب کو قبول کرتا ہوں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اپنی زبان سے میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں, اقرار کرتا ہوں, میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو یہ تین ارکان ہیں ایمان کے, زبان سے گواہی, دل سے تصدیق, اور اعضاء و جوارح سے عمل. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح, زبان کی گواہی اور شہادت, دل کی تصدیق, اور پھر اس تصدیق کا ثبوت اپنے عمل سے دینا. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. اب جو ایمان ہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے, کہ ایمان تو ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے, تو یہ ایک مخفی چیز ہے. اس کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مومن ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ اور رسول کی عملی اطاعت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کو اپنا الہ اور معبود مانتا ہے. تو گویا کہ عمل صالح اللہ پر ایمان کے اظہار کا ذریعہ ہے. اب اس عمل صالح میں سب سے مقدم اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اسے کرنی پڑتی ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے. باقی ارکان اسلام جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, مثلا نماز کے بعد روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ان چیزوں کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ شوال میں اگر مسلمان ہوتا ہے تو کم از کم 11 مہینے کے بعد اس پہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور اسے روزے رکھنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ 11 مہینے زندگی کے وہ پورے ہی نہ کر سکے اور اس کی وفات ہو جائے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کے ایمان لانے کے بعد زندگی میں اس کے روزہ رکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ ایسا عمل ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوگا آدمی تو زکوٰۃ ادا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی صاحب نصاب ہی نہ ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو, فرض ہی نہ ہو. اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو وہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے, کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو ایک نماز وہ چیز رہ جاتی ہے کہ جو اللہ کی وعدانیت اور رسول کی رسالت کے اقرار کے بعد چند ہی لمحات کے بعد اور چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کے ایمان کے جانچ کے لیے, اس کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بلاوا آ جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, جس کو تم نے بڑا مانا اور تسلیم کیا ہے, جس کی بڑائی کا تم نے اقرار کیا ہے, اب وہ بڑا بلا رہا ہے, آؤ اس کے سامنے سر جھکا کر اس بات کا ثبوت دو کہ تم نے اسے بڑا مان لیا ہے. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں لیکن اس کی بڑائی کے سامنے وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں, عملاً اس کے سامنے اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس بات کا اس نے زبان سے اقرار کیا اپنے عمل سے اس کی تکذیب کر دی, اپنے عمل سے اس نے اس کا انکار کر دیا, اس کا رد کر دیا. اس لیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ آدمی کے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو. اگر قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا تو وہ نفاق کی علامت ہے اور نفاق ایمان کی ضد ہے. تو میرے بھائیو, ایمان ایک مخفی حقیقت ہے اور نماز اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. یوں سمجھ لیجئے, اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں, روح ایک مخفی چیز ہے, وہ جسم کے اندر ہوتی ہے. اب ہمیں روح کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ جسم کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ جسم کی قوت اور توانائی اور حرکات اور سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اندر روح موجود ہے. اگر اس جسم سے روح نکل جائے, الگ ہو جائے, جدا ہو جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم محض بے جان ہو جاتا ہے اور ہم اسے اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے کہ گویا کہ اب یہ مٹی کا ڈھیر ہے, مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. روح جو اصل جوہر تھا اس کا, وہ اس سے جدا ہو گیا, وہ اس سے نکل گئی ہے, تو اب اسے اٹھا کر ہم مٹی اور قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. تو جسم اور روح کا جو تعلق ہے, یہی تعلق جو ہے ایمان اور نماز کا ہے. اور جس طریقے سے ہمیں روح کا علم جسم کی حرکات و سکنات سے ہوتا ہے, اسی طریقے سے جس جسم کے اندر ایمان موجود ہو, اللہ کی اطاعت اور عمل صالح سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جسم کے اندر جو ہے ایمان موجود ہے, اس دل کے اندر ایمان موجود ہے. اور اگر دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو اور آدمی نیکی اور بلائی اور خیر کا کام کرے, جیسے منافقین کے بارے میں ہم تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں اور 4-5 نشستیں اسے اوپر ہم کر چکے ہیں, کہ وہ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل کے اندر وہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ منافقین کے جو صدقات ہیں، جو ان کی نمازیں ہیں، جو ان کے خیرات ہیں، ان کے قبول نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ وہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی دل سے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے صدقات، ان کی خیرات، ان کی نمازیں جو ہے اللہ کے قبول نہیں ہوتی۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کائلی سے آتے ہیں۔ ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نہ ان کی نمازوں کو قبول کرتا ہے، نہ ان کے صدقات اور خیرات کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو اور بظاہر نماز پڑھی بھی جائے تو پھر وہ نماز ایسے ہی ہوگی جیسے روح موجود نہیں ہے اور صرف جسم ہے۔ تو جس طرح بغیر روح کے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ اٹھا کر اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس طرح اگر ایمان دل کے اندر موجود نہ ہو اور منافقانہ نماز پڑھ بھی لی جائے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا دعویٰ باطل، اس بنیاد پہ ہے کہ اگر کسی جسم کے اندر روح ہو لیکن اس جسم کے اندر حرکت نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر ایمان ہو اور آدمی اللہ کے پہلے حکم ہی کی اطاعت نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح جسم اور روح ایک ساتھ ہوں اور جسم انسان کے جسم کے اندر حرکت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ایسے ہی یہ ممکن نہیں ہے انسان کے دل کے اندر ایمان ہو اور آدمی بے نمازی ہو۔ گویا کہ نماز اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی شہادت دو، یعنی مومن وہ ہے جس کی گواہی اس چیز سے مل رہی ہے کہ اس کا اللہ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے، اور یہ تعلق اگر کمزور پڑ جائے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ مثلا منافقین کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کائلی سے اٹھتے ہیں۔ یعنی نماز میں سستی اور کائلی کس چیز کی علامت اور پہچان قرآن نے بتائی؟ نفاق کی علامت، منافقین کی پہچان، کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کیا جی کوئی بات نہیں، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی اقامت میں 15 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد اقامت بھی ہونے لگتی ہے تو پھر آدمی بیٹھا رہتا، کوئی بات نہیں جی، ابھی پہنچ جائیں گے، مسجد تو بڑی نزدیک ہے۔ یہ کیفیت اگر ہماری ہے تو یہ نفاق کی ایک علامت ہے جس سے ہمیں جو ہے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی سے اٹھتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر محض تھوڑا سا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نماز سے جماعت سے پیچھے صرف وہی رہتا تھا جس کو حقیقی شرعی عذر ہو، یعنی اتنا مجبور ہو، اتنا بیمار ہو، اتنے اس کے لیے کوئی مسائل ہوں کہ وہ مسجد تک آ ہی نہ سکتا ہو، یا وہ منافق جس کا نفاق جو ہے وہ کھلا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آدمی پیچھے نہیں رہتا تھا، بلکہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے سہارے، اس لیے کہ اس دور میں ویل چیئر تو تھی نہیں، دو آدمیوں کے سہارے اگر کوئی آدمی مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بہت باری ہے، بہت باری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر ان کو ان نمازوں کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو پھر وہ گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچیں، لیکن یہ نمازیں گھروں میں ادا نہ کریں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں فجر اور عشاء کی باجماعت مسجد میں ادا ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے یہ نمازیں بڑی باری ہیں، بڑی مشکل ہیں کہ وہ فجر اور عشاء باجماعت مسجد کے اندر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایمان اور نماز کے تعلق کی بات ہو رہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کامل کی بشارت ہے۔ قیامت کے دن نور کامل مخلص مومنین کو حاصل ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے آنے والوں کے لیے اس نور کامل کی جو ہے وہ بشارت دی ہے۔ اندھیرے سے مراد جو ہے عشاء اور فجر کی نمازیں، مسجد میں ان نمازوں کے لیے مسجد میں جانے والوں کو نور کامل کی بشارت دی گئی۔ پھر اس نماز اور ایمان کے باہمی تعلق کے حوالے سے اگر ہم قرآن کریم کے اوپر غور کرتے ہیں تو ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلى. ایک کافر ہے, اس کے رویے کا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا کہ جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو رکھا تو اس نے فلا صدق, نہ اس اللہ کی کتاب کی تصدیق کی, ولا صلى, اور نہ نماز پڑھی. یعنی اس آیت پہ, آیت کے اس حصے پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا صدق ولا صلى, نہ اس نے قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرے تو پھر وہ لازماً نمازی ہوگا, اور نماز نہ پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تصدیق ہی نہیں کر رہا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے یہ معنی اس کے بالکل سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, اور اس کے بعد خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بڑا مشکل کام ہے. کیا مشکل کام ہے؟ نماز پڑھنا. خود اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ انتہائی مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. یعنی دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو نماز انتہائی مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم بعض اوقات لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود آدمی ٹیسٹ سے محف نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. پہلے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے. اور اس خدا کے خوف کی علامت آگے اللہ نے کیا بتائی, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یعنی جس کے دل میں خدا سے ملاقات کا یقین اور اس کا ایمان یہ نہ ہو کہ میں نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور یہ خوف خدا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو, اس کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اس کے لیے نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل میں نہ اللہ سے ملاقات کا یقین ہے, نہ خدا کا خوف اس کے دل کے اندر ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس دین اور ایمان کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. انما المؤمنون اخوة, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس دینی اخوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط عائد کی ہے قرآن میں, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یہ کفار, یہ مشرکین, یہ منافقین, فَإِن تَابُوا, اگر اپنے کفر سے, اپنے شرک سے, اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لیں تو بس, کیا توبہ کی بنیاد پہ یہ تمہارے مومن بھائی بن جائیں گے؟ نہیں. فرمایا فَإِن تَابُوا, توبہ کرنے کے بعد یہ کیا کریں, وَآتَوُا الصَّلَاةَ, نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کریں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو اب یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے. دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہیں. اب بے شک آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جس ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں, آج تو بے نمازی جو ہیں وہ بڑے دعوے سے نہ صرف یہ کہ مسلمان کہلاتے ہیں بلکہ عاشق رسول بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ کیا بے نمازی کے ایمان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, کفر اور شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرے اور زکات دیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں, ورنہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, غائب پر ایمان رکھنے, سورہ بقرہ کے بالکل پہلا حصہ, پہلا رکوع اٹھا کر جب ہم پڑھتے ہیں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں تو اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں, جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے رسول نے ان کو دعوت دی, انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں, ان کے بارے میں جانتے نہیں, لیکن رسول کی دعوت پر غائبانہ انہوں نے ایمان لایا. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان ایمان والوں کی پہچان کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ انفال میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ایمان کی پہچان ہی یہ بتائی گئی کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں, یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہاں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یہ نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. یہ دو صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگو، نماز گویا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان کا پہلا بنیادی مظہر، یعنی جس کے ذریعے سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، وہ نماز ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک جو لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیات پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ جب ہماری آیات کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی اور نصیحت کی جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، خروا سجدا، اپنے رب کے حضور سر و سجود ہو جاتے ہیں. فرمایا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، اور پھر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے معاملے میں. یہ ایمان والوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، راتوں کو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، یبدون ربهم خوفا وطمعا، اور خوف اور طمع کے ساتھ جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی راتوں کو بھی اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور نمازیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اب یہ صرف دنیا میں ہی نماز ایمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی صرف نماز ہی ایمان کی پہچان بنے گی. ایمان کا کوئی دعویٰ بغیر نماز کے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور میرے بھائی، ویسے بھی دنیا کا کوئی بھی دعویٰ ہو، ہر دعوے کے لیے ایک ثبوت تو دینا پڑتا ہے. اگر ایک آدمی عدالت میں کوئی کیس لے کر جاتا ہے تو جو دعویٰ وہ کرتا ہے، اس دعوے کے لیے یا تو اسے شہادتیں پیش کرنی پڑتی ہیں یا اس کا عملی طور پر کوئی ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اس کے گواہ تم لوگ ہو کہ اگر اس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھتے ہو تو تم اس بات کی شہادت دے رہے ہو کہ یہ مومن ہے. دنیا کے اندر یہ شہادت، اب آخرت میں ایک آدمی کے ایمان کا ثبوت کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور، آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ان اربوں خربوں انسانوں میں سے آپ کی امت کی پہچان اور شناخت کیا ہوگی؟ واقعی ایک بڑا عملی قسم کا سوال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس کا یہ ارشاد فرمایا کہ میرے امتی، بڑی حدیث طویل ہے، مختصراً اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ میرے امتی نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، یہ ان کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، یہ چمک میری امت کی شناخت ہوگی اور یہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگی. سبحان اللہ، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کس نے نعرہ رسالت لگایا تھا، یہ نہیں کہ کس نے کتنی دیگیں پکا کر دی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس نے دنیا کے اندر نماز قائم کی تھی اور پانچ وقت نماز کے لیے یہ وضو کرتا تھا، اپنے اعضاء کو دھوتا تھا. بے نمازیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے شامل ہوں گے، وہ اپنی شناخت کیسے کروائیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھائیں گے کیسے. حضور کے امتیوں کی شناخت یہ ہوگی کہ ان کے بازو، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے بغیر کسی ضرر کے، اور یہ شناخت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگی. ایک اور حدیث ہے، احمد، دارمی اور بیحقی نے اس کو روایت کیا، اس سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے اور ایک ہولناک انجام بھی بے نمازیوں کا ہمارے سامنے آتا ہے. مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، انفرادی طور پر نماز پڑھنے کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، محافظ ہے نماز کا، نماز کی حفاظت کیا ہے؟ پانچ وقت پابندی کے ساتھ اچھی طرح وضو کیا جائے، نماز کے فرائض، واجبات، اس کے مستحبات، اس کے سنن جتنے بھی ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے اور باجماعت نماز ادا کی جائے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. من حافظ علیہا، جو اس طریقے سے نماز کی پانچ وقت حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے برہان، ایمان کی دلیل ہوگی. دلیل کیسے ہوگی؟ حدیث پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اعضاء چمکتے ہوں گے، اس کی دلیل ہوگی. اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے نور ہوگی. نور والی حدیث بھی پہلے بہت عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے جانے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دے دو، ایسے نور ہوگی نماز اس کے لیے. اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی جہنم کی آگ سے، جو چیز اسے نجات دلائے گی وہ کیا ہے؟ نماز۔ تین چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وما اس کا دوسرا پہلو، منفی پہلو، اگر آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، نماز کی حفاظت نہ کرتا ہو، ومن لم يحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، لم تقل له نورا، اسے قیامت کے دن کوئی روشنی حاصل نہیں ہوگی، کافروں کی طرح اندھیرے میں بھٹک رہا ہوگا۔ لم تقل له نورا، لم جو ہے وہ حرف نفی ہے کہ بالکل کسی قسم کی کوئی روشنی اس کے لیے قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ ولا برہانن، اس کے پاس ایمان کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ولا نجاتن، نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہو سکے گی، بن ماضی کی نجات نہیں ہوگی۔ وکان یوم القیامت، اس اگلی بات کو سرور کان کھول کر سنیے، وکان یوم القیامت، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کسی ملا مولوی کی بات ہو، کسی امام کی بات ہو، تو میں تو اس امام صاحب کو نہیں مانتا، یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و عبی بن خلف، قیامت کے دن یہ بے نمازی کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس کے بعد ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے، اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان کا کوئی تصور دین کے اندر، قرآن و سنت کے اندر بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا استقبال کیا، ہمراہ قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پہ ایمان کی جگہ نماز ہی کا ذکر ملتا ہے۔ بھئی یہ چیز تو ضرورت اس بات کی ہے نا کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و تدبر کریں تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اب غور و تدبر اور تفکر جو ہے وہ قرآن کے اوپر کرنے کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کا ذکر آنا تھا وہاں نماز کا ذکر آ رہا ہے، جہاں ایمان کا ذکر آنا تھا وہاں نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ مثلا ایک دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گیا، تو اس سے پہلے کافی عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، فطری بات ہے، انسان ہے، سوچتا ہے کہ اب جو نمازیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وہی نازل فرمائی کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کے الفاظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بڑا مہربان اور رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں پہ، وہ اپنے بندوں کے اس عمل کو جو اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں قطعاً ضائع نہیں کرے گا، اس کا پورا اجر و ثواب ان کو دے گا۔ یہاں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، وما کان اللہ لیضیع، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے کس چیز کو ضائع کر دے، نماز کا ذکر آنا چاہیے نا کہ ان کی نمازوں کو ضائع کر دے۔ اللہ نے فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ قطعاً ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد مفسرین مترجمین نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، گویا کہ نماز اور ایمان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا نا، فلا صدق ولا صلى، اس نے نہ تصدیق کی اللہ کی کتاب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ نماز پڑھی۔ اس کے معنی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان کی جو نمازیں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے پڑھی ہیں، ان کو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ان کا پورا اجر ان کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں کیا کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے استعانت طلب کرو اور صبر کرو۔ اور اسی بنی اسرائیل کی قوم کو دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں کیا ارشاد فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے استعانت طلب کرو اور صبر کرو۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہاں نماز کو اللہ کی جگہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اللہ سے استعانت طلب کرو اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا نماز سے استعانت طلب کرو، نماز سے مدد حاصل کرو. گویا کہ اللہ اور نماز کے درمیان ایک ایسا باہمی ربط ہے وسجد وقترب والا. حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی آیت بھی پیش کر چکا ہوں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، اتنا خدا کے ذریعے سے قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا اور اللہ سے مدد اور تائید مانگنا دونوں ایک ہی معنی رکھتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے نماز کا مقام. سورہ مدثر کے اندر آتا ہے، یہاں بھی نماز کی جگہ، یہاں بھی ایمان کی جگہ نماز کا ذکر آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوزخیوں سے یہ سوال کیا جائے گا ما صلککم فی سقر، تم دوزخ کی آگ میں کیوں ڈالے گئے، تمہاری کیا غلطی اور کیا گناہ ہے، کس بات کی سزا بھگت رہے ہو، تمہارا کون سا عمل تھا، تو یہاں آٹومیٹکلی ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کو کیا کہنا چاہیے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے. ظاہر ہے بے ایمان تھے، کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، اس وجہ سے یہ سزا بھگت رہے ہیں. لیکن آپ ان کا جواب سنیے کہ وہ جواب یہ دے رہے ہیں قالوا لم نق من المصلین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. جب ان سے پوچھا گیا ما صلککم فی سقر، دوزخ کی آگ میں کیوں جر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں لم نق من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. اس کے آٹومیٹکلی معنی یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں تھے. لم نق من المؤمنین، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مؤمنین میں سے نہیں ہیں، انہوں نے کہا لم نق من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. آگے انہوں نے اپنے اور بھی بہت ساری غلطیوں کا اور گناہوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اس بات کا اظہار کرنے کے بجائے کہ ہم ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی مومن ہے تو پھر وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تترک الصلاۃ متعمدین، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا. فمن ترکہا متعمدن فقد خرج من الملہ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ روزانہ پانچ وقت بھی مسلمانوں کی حاضری ہے جو مسجد میں لگائی جاتی ہے، اور یہی وہ حاضری ہے جس کی سب سے پہلے آخرت میں اللہ کے ہاں مسلمانوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں مسلمانوں سے سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ یہ روزانہ کی پانچ وقت کی حاضری کا حساب لیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کے حضور سر با سجود ہو کر اپنے بندے اور غلام ہونے کا ثبوت پیش کریں، نماز قائم کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ان کو نماز کی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.